لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. دین اسلام سارے کا سارا بنیادی طور پر علم ہے، معرفت ہے، اور اسلام سے باہر سب جہالت ہے. جہالت ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا پودا ہے جس کے پھل کے طور پر ساری خرابیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں. کفر بجائے خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جہالت کا پھل ہے. اللہ کی عظمت سے نا آشنا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے. ظلم جہالت کا پھل ہے. غرض ہر برائی جہالت کے مختلف پھل ہیں، اور اسلام بنیادی طور پر علم ہے، معرفت ہے، پہچان ہے. اللہ کو جاننا تمام علوم کی بنیاد ہے، عظمت الہی سے آگاہ ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا علم کی اساس ہے. اللہ کی کتاب علم کا خزینہ ہے. اور اگر علم نہ ہو، اب علم کے بھی مختلف مدارج ہیں. دنیاوی علوم بھی علم کا حصہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ العلم جو ہے، یعنی دو نالج، سارے کا سارا علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے علم الادیان، ایمانیات، اخلاقیات، جسے آپ نارمیٹو سائنسز کہتے ہیں. اور دوسرا حصہ ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، وجودوں کا، موجودات کا علم، جس کا ایک حصہ میڈیکل سائنس بھی ہے، جس کا ایک حصہ اوورال سائنسی علوم بھی ہیں، ٹیکنالوجی ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سارا اس اصل علم کا حصہ ہے. لیکن اگر علم کی اساس، یعنی علم دین، علم الادیان، نارمیٹو سائنسز کا علم جو ہے وہ نہ ہو، تو پھر سارا علم دنیا بن جاتا ہے. یہ بڑی ایک نازک سی اور لطیف سی بات ہے، کام وہی ہوتا ہے، لیکن انسانی فہم و شعور اس کے نتائج کو تبدیل کر دیتا ہے. انسانی ادراک اس کی حیثیت کو ایسا تبدیل کرتا ہے کہ اس کے نتائج بدل جاتے ہیں. جیسے اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی آیہ کریمہ ہے، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، یعنی سوائے وقت کے ضائع کرنے کے، سوائے لمحاتی لذتوں کے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو سمجھ جاتے، اس کا علم حاصل کر لیتے، اس کو پا لیتے. اب آخرت کی زندگی کیا ہے؟ کیا اس زندگی کے بعد جو زندگی آئے گی وہ مراد ہے؟ ہاں بالکل وہ مراد ہے. تو وہ زندگی ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ وہ تو موت کے بعد جب آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا. آج ہم وہ زندگی کیسے جئیں؟ یہی بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ اگر اسی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے جئیں، لہی الحیوان، تو یہی زندگی ہے. کام وہی ہے، آپ نے رزق کمانا ہے. آپ اگر اپنی کمائی میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ کائنات اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، اس نے حقوق اور فرائض تقسیم کر دیے ہیں، اس نے حدود متعین کر دی ہیں، حصول رزق کے لیے میرے لیے جو جائز وسائل ہیں ان سے میں رزق حاصل کروں، دوسروں کا حق نہ ماروں، اور اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رزق سے صرف پیٹ نہیں بھرنا، صرف گھر نہیں بنانا، صرف گاڑی نہیں خریدنی، صرف اچھے کھانے نہیں کھانے، بلکہ مجھے اس پر اخروی زندگی بھی جینا ہے. تو جب وہ حصول رزق کے وسائل ہم اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جائز اختیار کریں گے، تو وہ حصول رزق جو ہے دولت بھی دے گا، عبادت بھی بن جائے گا، اور گویا اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اخروی زندگی جی رہا ہے. چونکہ موت کے بعد جب آخرت کی زندگی آئے گی تو اس میں سارے نتائج سامنے آ جائیں گے جو عمل ہم اس زندگی میں کرتے ہیں. لہذا اس زندگی کو جینے کا یا اس زندگی کو کسی خاص راستے پہ ڈالنے کا موقع بھی آج ہے. اور اگر بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے خدا نخواستہ، اخروی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، محض دنیاوی زندگی جیتا ہے، تو وہ اربوں حاصل کر لے چھوڑ کے مر جائے گا، کروڑوں روپے جمع کر لے، کوئی ایک ایسا مرض آ لے گا کہ خود کھا بھی نہیں سکے گا، اچھا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. یعنی دنیا کی زندگی تو محض ایک تماشا ہے، لیکن اگر اس نے رزق حلال کمایا تو وہ رسا کو دے کر گیا تو وہ بھی عبادت شمار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو محتاج چھوڑنے کی بجائے انہیں کچھ دے کر جانے والا آدمی بہتر آدمی ہے. لیکن یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رزق حرام تو نہیں ہو سکتی، لوٹ کا مال تو نہیں ہو سکتی. کام وہی ہے، روزی کمانی ہے، زندگی گزارنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، معاشرے میں اپنا ایک مقام، اپنی حیثیت بنا کے رکھنی ہے. اسی سارے کام کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھال لیا جائے تو یہ سارا علم ہو جاتا ہے، یہی ساری معرفت الہی ہو جاتی ہے. اور ایک ایک کام قرب الہی کا سبب بنتا رہتا ہے. وہاں اللہ کریم کو نہ ہماری دولت کی احتیاج ہے, نہ ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے, نہ وہ ہماری محنت کا محتاج ہے, وہ تو دینے والا ہے. وہ ایک جذبہ, وہ ایک کیف جو دل کے اندر ہوتا ہے, جو اس زندگی کو, اسی صبح و شام کو, اسی شب و روز کو آخرت کی زندگی میں ڈھال دیتا ہے, اس میں ایک لذت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہما وقت اللہ کے روبرو جیتا ہے. یعنی سب سے بڑی لذت جو حقیقی حیات میں ہے یا اخروی زندگی میں ہے, وہ یہ ہے کہ اسی زمین پہ رہتا ہے, انہی لوگوں میں رہتا ہے, اسی ماحول میں رہتا ہے, اسی فضا میں رہتا ہے, یہیں کی روزی کھاتا ہے, اسی موسم اور اسی ماحول میں ساری شدتیں, گرمیاں, سردیاں, بہار, خزاں سب دیکھتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اسی زندگی میں, اسی ماحول اور اسی فضا میں وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت کے نیچے ہوتا ہے, دامان رحمت کے نیچے ہوتا ہے, اور اسے زندگی لذتیں دیتی ہے. اس کا سونا بھی عبادت میں ڈھل جاتا ہے, اس کا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے, اس کے صلح اور جنگ دونوں عبادت بن جاتی ہیں. وہ لڑائی میں مارا جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے, گویا اس نے موت کو بھی شکست دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جنگ اپنی مرضی سے نہیں کی. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا وہاں جنگ کی, جہاں صلح کا حکم تھا وہاں صلح کا. تو اطاعت الہی کی حد یہ ہے کہ اس نے جان بھی ہار دی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اس منزل کو پا لے کہ میری خاطر اپنی جان بھی ہار دے, اگرچہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہو, اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے ہوں, اسے گولی لگی ہو, کوئی بم بلاسٹ ہوا ہو, وہ جل گیا ہو, راکھ ہو گیا ہو, لیکن لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, اللہ کی راہ میں جو مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, وہ زندہ ہیں. ہم نے تو رب العالمین اس کے وجود کے ٹکڑے اٹھائے, انہیں کفن پہنایا, اس کا جنازہ پڑا, انہیں قبر میں دفن کر دیا. فرمایا یہ سب درست, اس سب کے باوجود بل احیاء, وہ زندہ ہے, وہ مرا نہیں. ولیکن لا تشعرون, تم نہیں سمجھ سکتے کہ زندگی کا یہ روپ کیسا ہے. یہ تمہاری انسانی عقل اور دنیاوی شعور سے بالا تر ہے. بلکہ قرآن حکیم نے اس سے آگے پابندی لگا دی, کہنے پہ بھی پابندی, یہ سوچنے پہ بھی پابندی ہے کہ شہید مر چکا ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, جو اللہ کی راہ میں جان ہار جاتے ہیں ان کے لیے یہ سوچنا بھی منع ہے کہ وہ مر گئے, مت ایسا خیال کرو. بل احیاء, وہ تو زندہ ہیں, عند ربہم, اپنے پروردگار کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ہر لمحہ رب کے پاس رہتے ہیں. احیاء عند ربہم, کہ جو مادی حجابات اس وجود کی وجہ سے تھے, جو مادی حجابات اس خاکی بدن کی وجہ سے تھے, وہ بھی ہٹ گئے, وہ تو ہما وقت اب اللہ کے روبرو اور اس کے پاس زندہ ہیں. یرزقون, کھاتے پیتے ہیں تمہاری طرح, زندہ ہیں, سوتے جاگتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. لہذا ان کے بارے یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہش نفس پر نہیں مرے, اپنی آنا کے لیے نہیں مرے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں مرے, کسی کا مال لوٹنے کے لیے نہیں مرے. وہ مرے بھی تو اللہ کے حکم کے مطابق, زندہ رہے رب العالمین کے حکم کے مطابق. تو یہی زندگی دنیا بن جاتی ہے جب اسے ہم احکام الہی سے الگ کر لیتے ہیں, اس پہ اپنی پسند حاوی کر دیتے ہیں, اپنی خواہشات کو حاوی کر دیتے ہیں, تو زندگی کا سائیکل تو وہی ہے کہ بندہ جوان ہوا, اس نے شادی کی, گھر بنایا, اولاد ہوئی, ان کے لیے رزق روزی کمایا, گھر بنایا, شادیاں کیں, بوڑھے ہوئے اور مر گئے. اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پنشن ملی اور مر گئے. زندگی کا سائیکل تو وہی رہتا ہے نا کہ جوان ہوا, اس نے گھر بسایا, روزی کے کو وسائل جمع کیے, بچے ہوئے, بچے پالے, بوڑھے ہوئے اور مر گئے. اب اسی زندگی کو, اسی جوانی کو اگر وہ جوڑ لیتا ہے اطاعت الہی کے ساتھ, سنت محمد الرسول اللہ کے ساتھ, تو اس کا پڑھنا اور حصول علم دنیا بھی عبادت بن جاتا ہے. کہ جس طرح ایمانیات کا حصول آدھا علم ہے, اسی طرح دنیا میں زندہ رہنے کا, دنیاوی امراض کا, بدنی ضرورتوں کا علم, حصول رزق کا علم, اخراجات کا علم, خرید و فروخت کا علم, یہ سارے علوم کیا ہیں, اسی زندگی کا اور علم کا نصف حصہ ہے. یہی سارے حاصل کرنا عبادت بن جاتے ہیں, پھر ان کے مطابق بہتر زندگی گزارنا, بہتر ماحول پیدا کرنا, اپنے لیے بھی آرام اور سہولتیں پیدا کرنا, دوسروں کو بھی آرام اور سہولتیں پہنچانا, اور ان حدود و قیود کو مد نظر رکھنا جو رب العالمین نے مقرر فرمائی ہیں, جو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, تو پھر یہی دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی بن جاتی ہے. لوگ اسی زمین پہ رہتے ہیں, لوگ اسی فضا میں رہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. دونوں ایک فضا میں اڑتے ہیں, کرگس مردار تلاش کرتا ہے جبکہ شاہین شکار تلاش کرتا ہے, اور فضا ایک ہے, زمین ایک ہے, ماحول ایک ہے, دونوں ایک سے پرندے ہیں, دونوں ایک فضا میں پر پھیلائے تیر رہے ہیں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. کرگس کا زندگی کا عالم ہی اور ہے, مقصد حیات ہی مردار تلاش کرنا اور پیٹ بھرنا, جبکہ شاہین زندہ شکار کی تلاش میں سرگرداں, یعنی اس کی زندگی بالکل الگ ہے, اس کی زندگی بالکل الگ ہے. اسی طرح نیک و بد, مومن و کافر, اسی سورج کی دھوپ میں, اسی چاند تاروں میں, انہی راتوں کے سائے میں, اسی زمین پر, اسی ابر بارہ میں رہتے اور بستے ہیں, لیکن مومن کا جہاں اور ہے, کافر کا جہاں اور. مومن وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی بنا کر جیتا ہے. انسان ہے, بتقاضائے بشریت اس سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے, بتقاضائے بشریت اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے, کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, ان ساری لغزشوں کو معاف کرنے کے لیے اس کی رحمت کافی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ شکایت کی بارگاہ نبوی میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی خدمت عالیہ میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور جہان ہی اور ہوتا ہے, ایک دوسرا عالم ہوتا ہے, عالم ہی اور ہے. جب گھروں میں جاتے ہیں, کاروبار میں, اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, تو وہ کیفیت قائم نہیں رہتی. کچھ حصہ مصروفیات کا اب ہماری توجہ بانٹ لیتا ہے, پھر بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ رکھے, اور جہاں کوتاہی یا سستی ہو جائے وہاں پھر اس کی رحمت اور شفقت طلب کرے, مغفرت طلب کرے اور اپنا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط رکھے. اگر تم سے خطا ہو ہی نہیں, بھول چوک بھی نہ ہو, تو اللہ تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ پھر کوئی دوسری مخلوق پیدا کر دے جو ہر وقت اسے یاد کرتی رہے, اس کی مدد کو پکارتی رہے, اس کی بخشش مانگتی رہے, اس کی مغفرت طلب کرتی رہے. تو یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے کہ کبھی سستی ہو گئی, کبھی بھول چوک ہو گئی, لیکن وہ بھول اسے ایک درد دے, ایک ٹیس دے جو اس کے دل سے اٹھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور قرب الہی اس سے نصیب ہو, اسے اللہ کے حضور رو رو کے مغفرت کی دعا کرے اور قریب ہو جائے رب العالمین کے. تو یہ زندگی, یہی کمانا کھانا, یہی سیاست, یہی حکومت, یہی تجارت, یہی زراعت, یہ ملازمت, یہ سارا کچھ عبادت, اور یہ زندگی آخرت کی زندگی بن جاتی ہے. سو وہی یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر زندگی کو آپ آخرت سے الگ کر دیں, آخرت کا تصور چھوڑ دیں, جس طرح کفار کے پاس آخرت کا تصور نہیں, یہ ضروری نہیں کہ کافر سارے برے کام ہی کرتے ہیں, اچھے کام بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اچھائی آخرت کے لیے نہیں کرتے, دنیا ہی کے فائدے کے لیے کرتے ہیں, انہیں دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے. یہ تو سکہ ہے, یہ جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں یہ ایک سکہ ہے, بازار سجا ہوا ہے, ہم اس میں اس کو خرچ کرتے ہیں اور مانگتے ہیں. اب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, سکہ دیتے ہیں, آپ کھانڈ چینی مانگتے ہیں, کھانڈ مانگتے ہیں, وہ آپ کو غلہ نہیں دے گا, آپ کا سکہ وہ رکھ لے گا, آپ کو چینی دے دے گا. اب اگر ایک بارگاہ الہی میں وقت تو گزار رہا ہے, اللہ کے دی ہوئی زندگی کو تو خرچ کر رہا ہے, لیکن مقصد دنیاوی لذات ہیں, اسے آخرت کیسے ملے گی؟ وہ تو جو کچھ خرید رہا ہے وہی ملے گا. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ جو لوگ آخرت طلب کرتے ہیں, تو جب تک یہ حیات ہے آخرت اسی میں ہے کہ اللہ انہیں یہاں ایسی توفیق دے دیتا ہے جس سے یہ زندگی بھی مزیدار ہو جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے نا, جو صرف دنیا مانگتے ہیں انہیں دنیا ملتی نہیں, ہاں زندہ رہنے کے لیے گزارا ملتا رہتا ہے, اور جو آخرت مانگتے ہیں ان کو ہم آخرت بھی دیتے ہیں دنیا بھی دیتے ہیں. چونکہ جب تک زندگی سے رشتہ قائم ہے, جب تک موت نہیں آتی, تب تک آخرت کا مدار اسی زندگی کے اعمال و کردار اور افکار پر. تو جب وہ سدھر جاتے ہیں تو آدمی کو نہ صرف آرام ملتا ہے, نہ صرف آبرو ملتی ہے, نہ صرف احترام ملتا ہے, بلکہ قرب الہی کی لذت اس پہ مزید بڑھ جاتی ہے. اور یہی دنیا کی زندگی, یہی خوراک, یہی کھانا پینا, یہی سفر, یہی اٹھنا بیٹھنا, یہی لباس اسے ایسی پر آسائش, پر سکون اور مزیدار زندگی عطا کرتا ہے جس کے بارے دنیا دار سوچ نہیں سکتا. اگر آخرت کو الگ کر دیں, صرف دنیا ہو, تو نہ اچھے کھانے راحت دیتے ہیں, نہ اچھا لباس راحت دیتے ہیں, بلکہ افکار پریشان اس کے حصے میں آتے ہیں, اور وہ جس حیثیت میں بھی ہو ہمہ وقت پریشانی اس کا مقدر بنی رہتی. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے. اللہ کہیں فرماتے ہیں, وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون, ہم نے ان سے ظلم نہیں کیا, وہ اپنے آپ سے خود ظلم کرتے ہیں. ظلم کا معنی عربی لغت میں ہے وضع و شے فی غیر محلہ ہی, کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو, یہ ظلم ہے. اب آپ گاڑی کا پہیہ نکال کر چھت پر رکھ دیں تو یہ ظلم کہلائے گا, پہیے کا مقام وہاں ہے, وہاں ہوگا تو کام کرے گا. اگر اسے اکھیڑ کر اس کی گاڑی کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی, پریشانی پیدا ہو جائے گی. اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں تو مشکلات پیدا کرے گی, اور اسی کو ظلم کہتے ہیں. تو جب اسی زندگی کو ہم نے, جو زندگی ہمیں آخرت کے لیے دی گئی, دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے گیا کہ ہم دنیا کو استعمال کریں, دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں, اللہ کی نعمتیں کھائیں. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت خاطر اور تواضع کے لیے. تمہیں بھی اللہ نے زندگی دی, حیوان کو بھی زندگی اس نے دی, لیکن تمہیں اختیار دے دیا, تم اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہو اور اپنی لذت کام و دہن بناتے ہو, اس کا گوشت پکا کر کھاتے ہو. مزے کی بات یہ کہ اس کی جان گئی اور آپ نے اس کی گردن بھی کاٹی, گوشت بھی کھا, اور آپ کو ثواب بھی ہوا, اس لیے کہ آپ نے محض جانور کو مارا نہیں, احکام الہی کا خیال رکھا, اللہ کے نام پر تکبیر پڑھی, ضرورت کے مطابق اسے مناسب جگہ پہنچایا, اپنے لیے کھایا. تو محض جان مارنے کی بات, جانور مارنے کی بات نہیں تھی, جو اجازت اللہ نے دی آپ نے اس کے مطابق, آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور یہ عبادت قرار پائی. کسی کی جان گئی, آپ کی ادا ٹھہری, آپ نے اس کے چمڑے کے جوتے بنا لی اور آپ کو ثواب بھی ملا. کیوں؟ آپ کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ آپ یہ زندگی اس کے دامان رحمت کے سائے میں جیے, اس کے ساتھ جیے. اور جب آپ اللہ کے ساتھ جیتے ہیں, ہر کام میں اللہ کی اجازت درکار ہے, اس کا حکم درکار ہے, تو یہی زندگی لہیل حیوان, یہ زندگی آخرت کی زندگی, اور اصل زندگی یہی ہے, لذت اسی میں ہے, مزہ اسی جینے میں ہے. اور اگر اسے آخرت سے الگ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کو جس طرح جینا تھا اس جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا گیا, محض دنیاوی لذات کے لیے اسے اللہ سے, اللہ کے احکام سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے الگ کر لیا, تو یہ ہوگا ظلم. یعنی چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں سے الگ کر کے دوسری جگہ رکھ لیا, اور ظلم جو ہے اس کا نتیجہ آرام تو نہیں ہوتا. پھر وہ ایک کھیل تماشا بن گئی. کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے, کوئی بڑا کھیل ہو, اچھا ہو, چھوٹا ہو, چند لمحے ہوتا ہے, کھیل ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, حقائق سامنے آ جاتے. ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, اس میں ایک غریب بھی تالیاں بجا رہا ہے, ایک امیر بھی تالیاں بجا رہا ہے, جتنی دیر میچ ہو رہا ہے شاید دونوں سیٹیاں مار رہے ہیں, جھنڈے اٹھا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, میچ ختم ہو گیا, ہر کوئی واپس اپنی حیثیت پہ جائے گا. پھر یہ زندگی جب آخرت سے کٹ جاتی ہے تو یہ وہی ایک کھیل کا میدان ہے جس میں آپ اچھل کود کر رہے ہیں, کھیل ختم ہوگا, موت آئے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے تو اپنی جگہ بنائی نہیں, کوئی گھر ٹھکانا نہیں ہے, تو کم از کم آوارہ گردی میں ہی جیل جاؤ گے. وہاں تو آخرت میں تو فٹ پاتھوں پہ کوئی نہیں رہنے دے گا, مانگ کر کوئی نہیں کھانے دے گا, یا اپنا گھر ہوگا یا جیل ہوگی. تو جب جیل میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, میں نے تو انہیں غلط جگہ نہیں پہنچایا, ان سے ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم توڑا. کہ زندگی کو جہاں جینا تھا وہاں نہیں جیے. ایک امیر آدمی کروڑوں خرچ کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں, ایک غریب جس کی آمدن آٹھ آنے ہے وہ شاید ایک آنا خرچ کر دیتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محتاج کا تھوڑا خرچ کرنا غنی کے بہت زیادہ خرچ سے زیادہ درجہ لے جاتا ہے اللہ کے پاس، کیونکہ وہ جذبہ وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے کتنے قریب ہے، اللہ کی رضا کا کتنا طالب ہے، کتنا اللہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اسے تو دولت کی احتیاج نہیں ہے. پھر سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے، دولت سے بھی زیادہ قیمتی، سونے چاندی زر و جواہر سے قیمتی، وہ ہماری زندگی، ہماری سانسیں ہیں. آخرت کی زندگی یہ ہے کہ ہر سانس کو اللہ کے ساتھ جیا جائے. میں فتاوی میریہ دیکھ رہا تھا، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گورڈ شریف والے کے فتوے انہوں نے جمع کیے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر ہم تکبیر پڑھنے سے پہلے بندے کو خیال نہیں آیا یا کسی سے بات کرنے لگ گیا، ادھر چھری چلا دی، یا جانور زخمی تھا تو اس کے تکبیر پڑھنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی، پھر اس نے چھری تو پھیر دی، تکبیر بھی پڑھی، فرمایا وہ تو حرام ہوگا. جان نکل گئی پھر تکبیر پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوگا. ہمارا یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ سانس کی آمد و شد ہے، اور یہ بنیاد بھی ہے، سوچوں کی بنیاد بھی یہی دل کی دھڑکن ہے، افکار کی بنیاد، کردار کی بنیاد، عمل کی بنیاد بھی یہی ہے. اگر اس دھڑکن دھڑکن میں اللہ بس جائے، سانس کی آمد و شد میں اللہ بس جائے، اور یہی بات قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اتنی بار دل نہ دھڑکے، اتنی بار سانس نہ آئے جتنی بار تم اللہ کا نام. کثیر تو تب ہی ہوگا نا کہ دوسرے کام سے زیادہ ہو. اب دل کا دھڑکنا بھی تو ایک کام ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ دل کی دھڑکن سے زیادہ اللہ کا نام ہو. میں نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ بات پوچھی، میں نے اس کے حضرت یہ دل جب ایک بار دھڑکتا ہے تو ایک بار اللہ کہہ سکتا ہے، یا ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک سانس لیا ایک ہی بار؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. جب دل ذاکر ہوتا ہے تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ دھڑکتا ایک بار ہے اور اللہ اللہ 500 بار کر جاتا ہے. جب دل ذاکر ہوتا ہے تو آپ کی سانسوں کا محتاج نہیں ہوتا، آپ کی زبان کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی اپنی زبان ہے، اس کی اپنی سانسیں ہیں، اس کی اپنی حیات ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایک دھڑکن میں وہ 500 بار اللہ اللہ کر جائے، اور یہی ذکر کثیر سے مراد ہے. تو دلوں کو اس طرح ذاکر کر لو کہ دھڑکے ایک بار اور اللہ کا نام 500 بار دہرا جائے، تاکہ جو زندگی کی اساس ہے اس میں عظمت الہی سمو جائے. جب وہ سوچے، اس کے دل میں سوچ آئے، تو اس کے ساتھ اللہ کی عظمت بھی موجود ہوگی. جو میں سوچ رہا ہوں اس پر اللہ کریم راضی ہوں گے، یہ خفا تو نہیں ہو جائیں گے. جو میں کرنے چلا ہوں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کروں تو آپ پسند فرمائیں گے؟ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر دنیا کی زندگی دنیا کے لیے رہ جاتی ہے. دولت مل جائے، موج کر لیں، عیش کر لیں، حکومت کر لیں، یہ ہو وہ ہو. فرمایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ سب کھیل تماشا. اگر دنیا کو آخرت سے الگ کر لیا جائے تو محض ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے. جب تک کھیل کے میدان میں ہیں، تالیاں پیٹتے رہیں، کھیل ختم ہو جائے گا تو آپ کو اپنے اصل کی طرف، اپنے گھر کی طرف لوٹنا ہوگا. لیکن اسی کو جب ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت کی زندگی بنا کر جیتے ہیں، تو فرما وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، تو اس جینے کا تو مزہ آ جاتا ہے، یہی تو زندگی ہے. تو یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں بندہ یہی جیتا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ایک ہی جہان میں، ایک ہی دھوپ شو میں زندہ ہے، لیکن دو الگ الگ زندگیاں جی رہے ہیں، ایک محض دنیا جی رہا ہے اور ایک دنیا بھی جی رہا ہے آخرت بھی جی رہا ہے. کام وہ بھی وہی دنیا کے کرتا ہے، حصول رزق کے لیے محنت کرتا ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، یہ بھی کھاتا پیتا سوتا ہے، وہ بھی دوستیاں دشمنیاں پالتا ہے، یہ بھی دوستیاں دشمنیاں پالتا ہے، لیکن اسی ایک ماحول ایک فضا میں دونوں کے جہان الگ الگ ہیں، زندگیاں الگ الگ ہیں، کیفیات الگ الگ ہیں اور ان پر نتائج الگ الگ ہیں. اور فرمایا لو کانو یعلمون، کاش لوگوں کے پاس علم ہوتا. بہت کتابیں پڑھنا علم نہیں ہے، بہت باتیں کرنا علم نہیں ہے. علم کی اساس ہے عظمت الہی کی پہچان کا ہونا، علم کی بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا قائم ہونا. اور یہ ہو جائے تو اسی زندگی کو، اسی جہان کو جنت بنا دیتا ہے. دنیا کے مصائب کے پہاڑ گزر جاتے ہیں دنیا داروں کی نظر میں، لیکن ان سے پوچھو تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. مکہ مکرمہ میں کون سی مصیبت تھی جو صحابہ کرام پر نتوٹ، دنیا کی کون سی تکلیف تھی جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مقابلہ نہیں کیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء پر مصیبتیں آئیں لیکن مجھ پر سب سے زیادہ تکلیفیں. لیکن کیا دنیا کی کوئی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکی؟ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو اس سے پریشان ہوا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرف نکلتے مصیبت پاتے، جدھر نکلتے مار کھاتے، جدھر نکلتے تکلیفیں اٹھاتے، جدھر نکلتے مذاق اڑایا جاتا. غرض ہر پریشانی ان کے لیے تھی، لیکن کیسی زندگی تھی ان کی، پوری سیرت میں پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی نے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بدعا فرمائیے، اللہ انہیں تباہ کر دے، ہمیں انہوں نے بہت تنگ کیا. کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ ذرا سا دباؤ زندگی پہ پڑے تو جس طرح سے دباؤ کہتے ہیں اللہ اسے غارت کرے، خدا اسے تباہ کرے، کیوں ہماری چیخ نکل جاتی ہے. اور وہ جن کی زندگی کو انہوں نے اتنا اذیت ناک بنا دیا، گرم لوہے سے داغے دے، گرم ریت پر لٹا کر تو اوپر منو وزنی چٹانیں رکھی گئیں، مارا پیٹا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، تو کیسے عجیب لوگ ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ ان کے لیے بدعا کر دیجیے. وہ بھی کیا اٹھتے اگر ان کے اندر دکھ ہوتا، انہیں دکھ ہوا نہیں، بظاہر وہ تکلیف تھی، بباطن ان کے لیے وہ لذت آفرین تھی کہ اس لمحے انہیں مزید قرب الہی نصیب ہو رہا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے عمار، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، چار بندوں کا خاندان تھا اور 2-3 پشتوں سے غلام آ رہے تھے. ابی جال نے ان کے مسلمان ہونے کا بہت برا منایا کہ اب یہ جو نسل در نسل غلام آ رہے ہیں یہ بھی ہمارے مقابلے میں اور ہمارے دین کے مقابلے میں آ جائیں گے. مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں انہیں گھسیٹ کر سب کو لے گئے اور پیٹنا شروع کر دیا اور مار 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 کر یہ حال کر دیا کہ جب وہ ان کو واپس ان کے مکان میں پھینک کر گئے تو پانی کا گھڑا بھرا ہوا رکھا تھا، لیکن چاروں افراد خانہ میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دوسرے کو پانی پلا سکے. دوسرے دن صبح پھر گھسیٹ کر گلی پر لے گئے. اب وہ پیٹ رہے ہیں، وہ پٹ رہے ہیں، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر، آپ نے دیکھا، آپ کو فرمانا چاہیے تھا کہ بیچاروں سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور انہیں بہت تکلیف فرمایا. آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ اے علی یاسر، تم بہت اچھے لوگ ہو، کتنے خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو، اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تمہاری تیاری تو جنت کی لگتی ہے، یعنی اسی دنیا میں اسی زندگی میں موجود ہیں، بظاہر دنیا کی تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ فَاصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرَ، ڈٹے رہو اے آلِ یاسر، جمے رہو جس پہ جمے ہوئے ہو، جمے رہو. اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تمہارا سفر تو جنت کی طرف ہے، تمہاری منزل تو جنت ہے، یہ تو جنت کے زینے چڑھائے جا رہا ہے تمہیں، ابھی جیل تمہارا بگاڑ کچھ نہیں رہا. تھک کر تنگ آ کر ابو جہل نے حضرت یاسر کی بیوی کی گردن پہ خنجر رکھ کے سینے پہ گھٹنا دبا کر کہا کہ تم میرے لیے ایک بار کہہ دو کہ میں محمد کے خدا کا انکار کرتی ہوں، میری کچھ آبرو رہ جائے، میں اتنا تو کہہ سکوں کہ اس بڑھیا سے تو میں نے کہلوا دیا تھا. تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ جسے میں روبرو دیکھتی ہوں اس کا انکار کیسے کر دوں، تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، جس حقیقت کو بندہ روبرو پائے اس کا انکار کون آدمی کر سکتا، میں کیسے کہہ دوں، میں کیسے کہوں کہ میں نہیں، میرے ماننے کا کیا، وہ تو میرے روبرو، میرے پاس ہے، میرے روبرو ہے. تو اس نے خنجر مارا انہیں، پھر دو گھوڑے یا اونٹ منگائے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ کہ ان کی دونوں ٹانگیں الگ الگ جانوروں سے باندھ کر الگ سمت کو دوڑا دی اور وجود دو حصوں میں کٹ گیا، اور یہ پہلا خون ایک خاتون کا تھا جو اللہ کی خاطر مکہ میں شہید ہوئی. اب بظاہر اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ آدمی کو دو جانوروں سے اس کی دو ٹانگیں باندھ دی جائے اور جانوروں کو بھگا دیا جائے اور جسم کھچ کر دو حصوں میں بٹ جائے اور کٹ جائے اور ریزا ریزا ہو جائے. بظاہر تو بہت طوفان ہے، لیکن اس کے اندر ان کے لیے تو راحت تھی، لذت تھی، وہ تو اپنی اس جو انہیں جو نظارہ جمال آ رہا تھا وہ تو اس میں محو تھی، انہیں تو اس کا خیال بھی نہیں تھا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو بظاہر دنیاوی تکالیف جو آتی ہیں، اگر رابطہ رب العالمین سے ہو، دل میں اللہ بستا ہو، دھڑکنوں میں اس کا نام ہو، سانسوں میں اس کی خوشبو رچی ہو، تو جو بظاہر دکھ آتے ہیں بباطن قرب الہی کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنی لذتیں چھوڑتے ہیں. اور اگر زندگی اس سے کٹ جائے، پھر محض ایک تماشا ہے جسے ہم بڑی عیش و آرام سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی دل کو پریشانی رکھتی ہے. حکومت و اقتدار مل جائے، مال و دولت مل جائے، دنیا کی ساری سہولتیں مل جائیں، لیکن سکون کا لمحہ نصیب نہیں ہوتا. تو بات سمجھنے کی ہے. قرآن کریم نے نقطہ آخرین جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی کو دنیا کے لیے جیو گے تو محض ایک تماشا ہے، اسی کو اگر آخرت کے لیے جیو گے تو لہیل حیوان، تو پھر زندگی کا مزہ آ جائے گا، جینے کا مزہ آ جائے گا، پھر موت بھی اپنا مزہ دے گی اور ما بعد الموت کی زندگی بھی مزیدار ہو جائے گی. تو فرمایا الموت جسر یوسل الحبیب الى الحبیب، موت بھی بھلا کوئی ڈرنے کی چیز ہے، موت ہی تو وہ پل ہے جو محبوب کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے. یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو زندگی کو آخرت کے لیے جیتے ہیں. اللہ کریم ہماری کوتاہیوں، خطاؤں، لرزشوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.